نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو پچھلے ہفتے ہم نے اللہ کے خوف کے بارے میں پڑھا، کیا اس ہفتے کے دوران آپ لوگوں کے دل میں اس سے متعلق کچھ خیال آتا رہا یا بس پڑھا اور بھول گئے؟ کسی موقع پر اللہ کا خوف آیا؟ اللہ کا خوف کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ میں جب اس پر غور کر رہی تھی تو مجھے بار بار تقویٰ کا لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ تقویٰ بھی دراصل اللہ کے ڈر کا نام ہے، اور اللہ کے ڈر سے انسان اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے. اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بہت مقامات پر تقویٰ کا ذکر ہے، صرف عبادات کے ساتھ نہیں بلکہ زندگی کے دیگر معاملات کے ساتھ بھی، خواہ نکاح کا معاملہ ہو یا طلاق کا معاملہ ہو یا پھر دودھ پلانے کا ہو یا وراثت کی تقسیم کا ہو یا اسی طرح دیگر لین دین کے اصول ہوں، ہر جگہ اور ہر موقع پر اور بار بار اس کی تکرار کی گئی ہے. اگرچہ تقویٰ میں محبت کا معنی بھی آتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جہاں اللہ سے محبت ہوتی ہے وہاں اسی درجے کا ڈر بھی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی محبت ڈر سے خالی نہیں ہوتی. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف کس طرح پیدا ہو، اور اس کے لیے ہمیں ابن الجوزی نے کیا تدابیر بتائی ہیں. آج ہم صفحہ نمبر 456 سے شروع کریں گے. 456، ملائکہ علیہم السلام کا خوف. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ملائکہ بھی ڈرتے ہیں اگرچہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے. ملائکہ جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف گناہ کے موقع پر یا صرف غلطی ہونے پر ہی نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اچھا کام کرنے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور اصل ڈر وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرواتا ہے، کیونکہ یہاں پر یخافون کے ساتھ فوراً ہی کیا فرمایا، ویفعلون ما یؤمرون. اگر ہم یہ کہتے رہے ہمیں اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، ہم بہت ڈرتے ہیں اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، لیکن اس کے ساتھ ہم غلط کام کرتے چلے جائیں اور وہ نہ کریں جس کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے، تو یہ ڈرنا کیا ڈرنا ہے؟ یہ ڈرنا تو محض ایک پھر تقلیدی ڈرنا ہے، یا صرف دیکھا دیکھی یا سنی سنائی باتیں دہراتے رہنا ہے کہ دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہی باتیں ان کے جملے رٹ لیے یا انہی باتوں کو پھر بغیر سوچے سمجھے ایک تقریر کی طرح بول دیا، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. جب ہم اللہ کے ڈر کی بات کریں تو پھر فوراً ہی اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ کریں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جن کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں. اور پھر پوری حدیث بیان کی. یہ حدیث ضعیف ہے، بیہقی کی روایت ہے، لیکن اس میں اور اوپر کی آیت میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ ان کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک لرزش آتی ہے، تو فرشتے بھی لرزتے ہوں گے. ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آنکھوں سے نہروں کی طرح آنسو بہتے ہیں، اور جب وہ سر اوپر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں، تو پاک ہے، جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرا نہیں جاتا. یعنی لوگ اتنا ڈرتے نہیں ہیں جس طرح تجھ سے ڈرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے نام سے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پرانی مشک کی طرح تھے. یہ حسن حدیث ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام کا سائز، ان کا کام، اللہ کے ہاں ان کی قدردانی، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور اسی طرح رسول کریم بھی ان کو کہا گیا ہے، تو ان کا آپ مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں، اور جو نوبل مشن ان کے سپرد کیا گیا انبیاء کو وہی پہنچانے کا، وہ سب دیکھیں، لیکن ان سب کاموں کے باوجود ڈر اور ہیبت کی وجہ سے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ پانی کی مشک آپ نے دیکھی ہوگی، جو واٹر بیگ ہوتا ہے، لیدر کا ہوتا ہے، تو جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے اوپر سے اس کے ہلکے ہلکے چھلکے سے اترنے لگتے ہیں، یا وہ سکڑ سا جاتا ہے، یعنی اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور پرانی مشک میں پانی بھی نہیں ڈالا جا سکتا، یعنی پچک سی جاتی ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ کے ڈر کے آثار ہمارے اوپر نظر آنے چاہیے، لیکن ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ کبھی اس ڈر کی وجہ سے ہمارا رنگ زرد ہوا ہو، یا ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہوں، یا ہم بچوں کی طرح بلک کر روئے ہوں. یعنی ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ جب ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر محسوس ہوتا ہے، تو پھر ہمارے بدن کی کیا کیفیت ہوتی، کیا تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے، یا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قرآن سن کر کچھ لوگوں کے رونگٹے، تقشیر من جلود الذین یخشون ربهم. ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رو رہے تھے. آپ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ تو کہا، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، اس ڈر سے میری آنکھیں خشک نہیں ہوئیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور وہ مجھے اس میں ڈال دے. یہ بھی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں لکھ دی، تو بہرحال انہوں نے چونکہ اس موضوع کے اوپر سارا میٹر جمع کیا ہے. بعض اوقات ایک رائٹر جب مختلف کتابوں سے مختلف چیزیں جمع کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اتنا وقت یا موقع نہیں ہوتا کہ ان تمام کی صحت کو بھی جانے، وہ اس کو اکٹھا کر دیتا ہے، اس مواد کو، اور بعد کے لوگ پھر اس کی تحقیق کرتے رہتے ہیں. یزید رقاشی نے کہا، عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے. وہ اس طرح اللہ کے ڈر سے لرستے ہیں کہ جیسے ہوا ان کو لے کر اڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم کیوں خوف کرتے ہو جبکہ تم میرے پاس ہو، یعنی مقرب ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، اے رب، جتنا ہم تیری عزت اور عظمت کو جانتے ہیں، اگر زمین والے جان لیں تو کھانا پینا چھوڑ دیں اور بستروں پر نہ لیٹیں، جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور بیلوں کی طرح ڈکراتے رہیں. لیکن بات یہ کہ ہماری جہالت ہی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی قدر نہیں کرتے. وما قدر اللہ حق قدرہ. محمد بن منقدر نے کہا، جب جہنم پیدا ہوا تو فرشتوں کے دل لرزنے لگے، پھر جب آدم پیدا ہوئے تو ان کے دلوں کو سکون ہوا. بیان کیا گیا ہے کہ جب ابلیس کی کارستانی ظاہر ہوئی تو جبریل اور میکائل رونے لگے، یعنی جب اس کی ہٹ درمی اور نافرمانی اور اس کی انا اور تکبر سامنے آیا، اور اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے چیلنج کیا، تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر جبریل اور میکائل رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ یہ رونا کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے رب، ہم تیری پکڑ سے بے خوف نہیں ہیں. فرمایا، اسی حالت پر رہو. یعنی اصل ڈر کیا ہے؟ ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ کہ انسان کسی بھی وقت، خواہ وہ کتنا بھی اچھا اور کتنا بھی بڑا کام کر لے، اس کے دل کو کتنا بھی قرار اور سکون آ جائے کسی نیکی پر، لیکن اس کا ڈر کبھی جانا نہیں چاہیے کہ معلوم نے میرے رب کو یہ پسند آیا یا نہیں، اور اس کا اس کے ہاں کیا وزن ہوگا، کیا مقام ہوگا، کتنی ویلیو ہوگی. تو یہی دراصل ایک مومن کے کرنے کا کام ہے کہ وہ کسی بھی وقت اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو. انبیاء علیہ السلام کا خوف. وہب رحمہ اللہ نے کہا، آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد 300 سال تک روئے، اور غلطی ہو جانے کے بعد کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا. وہب بن ورد نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر بیٹے کے متعلق عتاب فرمایا، انہیں ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور کہا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو، تو آپ 300 سال تک روتے رہے. یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے کھالیاں سی بن گئی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز آتی، اور یہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بتائی جاتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا، جب داؤد علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ 40 روز تک سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سبزی اگائی جس نے سر کو چھپا لیا، پھر پکارا، اے رب پیشانی زخمی ہو گئی اور آنکھیں خشک ہو گئیں، اور داؤد علیہ السلام کو اپنی غلطی کے بارے میں کوئی جواب نہیں ملا تو ان کو آواز آئی، کیا تو بھوکا ہے کہ تجھے کھانا دیا جائے، یا بیمار ہے کہ شفا دی جائے، یا مظلوم ہے کہ تیری مدد کی جائے؟ تو آپ کے منہ سے ایسی آہیں نکلی کہ ساری سبزی میں ہیجان پیدا ہو گیا، اس وقت اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ کال ہے، اس کی اتھینٹیسٹی ہمیں معلوم نہیں اور حقیقت بھی معلوم نہیں کہ یہ سب کس طرح ہوا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ داؤد علیہ السلام پھر انہوں نے کب کھایا ہوگا یا کیسے یہ سارا وہ گزارا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ عام انسانوں سے بعض اوقات مختلف ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، ایک روزے کے اوپر دوسرا روزہ، لیکن امت کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ تو بنیادی طور پر بہت سے جو مفسرین یا بعض اوقات راوی ہوتے ہیں وہ اسرائیلی روایات کو لیتے ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں جو ہمیں حکم ملتا ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو اور اس میں حرج نہیں۔ اور ہمارا اس میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ نہ ان کو جھٹلایا جائے اور نہ ان کی تصدیق کی جائے، یعنی ایسی اخبار کی۔ ہاں اگر کوئی خبر قرآن و سنت کے موافق نہ ہو تو پھر اس کی تردید کی جا سکتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھ کر لوگ بیمار کرسی کے لیے آتے، حالانکہ ان کو صرف اللہ کا ڈر ہوتا تھا، کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے جسم سے خون پھوٹ آتا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی ڈاڑھیں ننگی ہو گئیں، تو ان کی والدہ نے نمدے کی دو تہیں ان کے رخساروں پر باندھ دی، یعنی پیڈنگ رکھ دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قہقہ لگا کر ہنستے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے کوے کو دیکھ لوں، یعنی جو گھنڈی سے لٹک رہی ہوتی ہے نا، گلے کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہے، یعنی بہت زیادہ منہ کھول کے نہیں ہنسے، آپ صرف تبسم فرماتے، اور جب بادل یا آندھی دیکھتے تو آپ کے چہرے سے خوف ظاہر ہوتا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو بارش کی امید کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے سے خوف ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب بادل آتے ہیں تو وہ ان کا پکنک کا موڈ ہو جاتا ہے، یا وہ خوش ہونے لگتے ہیں، بچے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک سما سا کریٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کی آمد اور ہوا کے چلنے پر گھبرا جایا کرتے تھے اور ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا تھا، اور خاص طور پر جب بجلی کڑکتی تو جسے قرآن مجید میں آیا کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، تو اس آیت سے بھی ملائکہ کا خوف پتہ چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس سے مطمئن نہیں کہ اس میں عذاب ہو، یعنی کوئی پتہ نہیں کہ یہ بادل جو آ رہے ہیں یا یہ بارش جو برسے گی اس کی کیا مقدار ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بادل آتے ہیں اور وہ پوری پوری بستیوں کو اڑا کے لے جاتے ہیں، یعنی ہوا چلتی ہے جب ان کے ساتھ، یہ طوفان آتے ہیں۔ اور ایک قوم کو آندھی سے عذاب ہوا، کون سی قوم تھی؟ فاما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية، اور ایک قوم کو آندھی سے عذاب ہوا، اور ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہنے لگی، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ وہ کون سی قوم تھی؟ وہ کون سی قوم تھی جس نے بادل دیکھا اور وہ باہر آ گئے اور سوچا کہ یہ تو ہمارے اوپر بارش برسائے گی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ بارش برسنے کی بجائے ان پر کیا برسا تھا؟ آگ برسی تھی۔ اسے صحیح رہن نے روایت کیا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آتی۔ یہ حسن حدیث ہے اور نسائی کی روایت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا خوف بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے، یہ ہے جس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا، اور کہتے کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹا جاتا پھر جلایا جاتا، یعنی میں ختم ہو جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا. اسی طرح طلحہ اور ابو الدرداء اور ابو ذر رضی اللہ عنہم نے بھی کہا، یعنی باقی صحابہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ حساب کے ڈر سے اور آخرت کے خوف سے اس طرح لرستے تھے، ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش ہم انسان نہ ہوتے اور کوئی درخت ہوتے اور ہمارا کوئی محاسبہ نہ ہوتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن کی آیتیں سنتے اور بیمار ہو جاتے، یعنی اتنا زیادہ ان کے دل پہ گہرا اثر کرتی. لوگ کئی دن تک ان کی بیمار پرسی کو آتے. آپ نے ایک دن زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا، اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اے کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی. رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جب مر جاؤں تو دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش میں ایک مینڈا ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کر دیتے اور میرا گوشت کھا لیتے اور شوربہ پی لیتے، یعنی کہ مجھے دوبارہ پھر نہ اٹھایا جاتا، میں بالکل ختم ہو جاتا. حضرت عمران بن حسین نے کہا، اے کاش میں راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا کر لے جاتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش میرے پاس کوئی آدمی ہو جو میرے مال کی نگرانی کرے اور میں اپنا دروازہ بند کر لوں اور کوئی میرے پاس نہ آئے یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں، یعنی تاکہ کوئی گناہ نہ ہو مجھ سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے رخساروں پر آنسو جاری ہونے کی لکیریں اس طرح تھیں جیسے پرانا تسمہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے کاش میں بھولی بسری ہوئی چیز ہوتی جسے کوئی نہ جانتا ہوتا اور کسی کو نہ پتا ہوتا میں کہاں ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان کی طرح کا کوئی آدمی نہیں، وہ پریشان بال غبار آلودہ صبح کرتے، ان کی حالت ایسی ہوتی جیسے لٹا ہوا قافلہ، ان کی آنکھوں کے درمیان ایسے نشانات پڑے ہوتے جیسے بکریوں کے گھٹنوں پر، یعنی وہ سجدے کے نشان. وہ رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے، اللہ کی کتاب پڑھتے، کبھی کھڑے ہوتے کبھی سجدہ کرتے، پھر صبح ہوتی اور اللہ کا تذکرہ ہوتا، تو اس طرح کانپتے جیسے آندھی میں درخت کانپتے، اور ان کی آنکھیں بہتی یہاں تک کہ کپڑے بھیگ جاتے، اور خدا کی قسم اب تو گویا قوم غافل ہو کر سو گئی ہے. یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کا دور ہے اور اس دور میں لوگوں کے اندر اتنی تبدیلی آ چکی تھی، آج ہمارا تو پھر حال ہی کیا ہے. شاید یہ باتیں ہماری سمجھ میں بھی نہ آ رہی ہوں کہ آخر ایسی کیا بات تھی، کیونکہ ہم نے تو صرف اللہ کا غفور الرحیم ہونا ہی جانا ہے اور اسی وجہ سے ہر گناہ پر شیر ہو جاتے ہیں. تابعین اور بعد کے لوگوں کا خوف. حضرت حرم بن حیان نے کہا، خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کوئی اونٹنی کھا جاتی پھر مینگنی کی شکل میں مجھے پھینک دیتی اور میں قیامت کے دن حساب سے بچ جاتا، میں اس بڑی مصیبت سے ڈرتا ہوں. حضرت حسین بن علی جب وضو کرتے تو رنگ زرد ہو جاتا، لوگ پوچھتے کیا بات ہے، وہ کہتے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، یعنی نماز سے پہلے ان کا حال یہ ہو جاتا، اور نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو وہ محسوس کیا کرتے تھے. حضرت محمد بن واسع رات کا اکثر حصہ روتے ہوئے گزارتے، خاموش نہ ہوتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب موت کا تذکرہ ہوتا تو پرندے کی طرح پڑپڑاتے اور روتے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کی داڑھی پر بہتے. آپ ایک رات روئے تو گھر والے بھی رونے لگے. جب آنسو تھمے تو آپ کی بیوی فاطمہ نے کہا، اے امیر المومنین میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں روئے؟ تو کہا، مجھے خیال آ گیا کہ لوگ اللہ کے دربار سے پھر کر، یعنی اللہ کی عدالت سے اب نکل کر جنت کو جا رہے ہیں اور کچھ دوزخ کو جا رہے ہیں. پھر آپ چیخے اور بے ہوش ہو گئے. جب خلیفہ منصور نے بیت المقدس کا ارادہ کیا تو آپ ایک راہب کے پاس ٹھہرے جس کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز ٹھہرا کرتے تھے. اس سے کہا مجھے عمر بن عبد العزیز کی کوئی عجیب بات بتاؤ جو تم نے دیکھی ہو. وہب نے کہا ایک رات وہ میرے اس کمرے کی چھت پر رہے. چھت پر سنگ مرمر کی سلیں لگی ہوئی تھی. پر نالے سے پانی کے قطرے گرنے لگے. میں نے جا کر دیکھا تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. ہم سے بیان کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت فتح موصلی خون کے آنسو روتے. حضرت ابراہیم بن عیسیٰ یشکری نے کہا میں بحرین میں ایک آدمی کے پاس گیا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا. میں نے اس سے آخرت کا تذکرہ کیا, اس نے بھی موت کا تذکرہ کیا اور پھر وہ چیخنے لگا یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی. حضرت مسمع نے کہا میں عبد الواحد بن زید کے پاس گیا, وہ واس کہہ رہے تھے. اس دن ان کی مجلس میں چار آدمی فوت ہو گئے. یزید بن مرشد بہت روتے اور کہتے خدا کی قسم اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں تمہیں اس حمام میں قید کر دوں گا تو میرا حق تھا کہ میں ہمیشہ روتا رہتا, پھر میں کیسے نہ رو کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو وہ مجھے آگ میں قید کر دے گا. حضرت سری سقطی نے کہا میں ہر روز آئینہ میں اپنا چہرہ اس خوف سے دیکھتا ہوں کہ میرا چہرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو, یعنی گناہوں کی وجہ سے. یہ تو تھا ملائکہ انبیاء عبادت گزاروں اور اولیاء کا خوف, ہمیں تو ان سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ ہمارے درجات کم اور گناہ زیادہ ہیں. ڈر گناہوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دل کی صفائی اور کمال معرفت سے آتا ہے, یعنی اللہ کی پہچان سے آتا ہے. ہم اگر بے خوف ہیں تو جہالت کے غلبے اور دل کی کساوت کی وجہ سے, یعنی دل کی سختی کی وجہ سے. صاف دل کو تھوڑا سا خوف بھی حرکت میں لاتا ہے اور سخت دل پر کوئی واز اثر نہیں کرتا. ایک بزرگ نے فرمایا میں نے ایک راہب سے کہا مجھے کچھ نصیحت کرو, تو اس نے کہا اگر تم سے ہو سکے تو اس آدمی کی طرح ہو جاؤ جس کو درندوں اور سانپ بچھو نے گھیر لیا ہو. آپ دیکھیں کہ اگر امیجن بھی آپ کریں کہ آپ کے آس پاس سانپ آ رہے ہیں اور کوئی درندہ یعنی شیر وغیرہ آ رہا ہے اور اسی طرح کی کچھ چیزیں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر دل نہ ڈرے. اور وہ ڈر رہا ہو کہ اگر ذرا بھی غفلت کی تو درندے اس کو پھاڑ دیں گے یا بھول گیا تو سانپ بچھو اسے ڈس لیں گے. میں نے کہا کچھ اور فرمائیے, تو کہا پیاسے کو وہی کافی ہے جو آسانی سے مل جائے, یعنی اگر سچی طلب ہے تو اتنی بات بھی کافی ہے. بہت ڈھیرو علم ہو اور عمل کچھ بھی نہ ہو تو کیا فائدہ. اس راہب نے ایسے شخص کی مثال دی جسے درندوں اور حشرات الارض نے گھیر لیا ہو. یہ مثال مومن کے حق میں بالکل صحیح ہے. جو آدمی نور بصیرت سے اپنے اندر دیکھے گا اسے درندوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھرا ہوا پائے گا, یعنی اپنی غلطیاں دیکھے تو بہت سارے عیب انسان کو اپنے اندر نظر آئیں گے اگر وہ اپنے اندر جھانکے, جیسے غضب, کینہ, حسد, تکبر, عجب یعنی خود پسندی, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا, اپنی چیزوں اور اپنے کاموں پہ خوش ہوتے رہنا اور ریا وغیرہ. اگر یہ غفلت کرے گا تو یہ سب اس کو نوچیں گے اور پھاڑ کھائیں گے. ہاں دنیا میں ان کے مشاہدے سے حجاب ہے, یعنی نظر نہیں آتے کہ یہ سب سانپ بچھو ہمارے اپنے اندر ہی ہیں جو ہم ہی کو ڈسنے والے ہیں. جب پردہ اٹھ جائے گا اور اسے قبر میں رکھا جائے گا تو یہ سانپ اور بچھو واضح طور پر دیکھے گا جو اس کو ڈسیں گے, یعنی اگر ان چیزوں کی اس نے صفائی نہ کی اپنے اندر سے. جو آدمی موت سے پہلے ان پر غالب آنا یا ان کو مارنا چاہے وہ ایسا ضرور کرے, ورنہ اپنے نفس کو ان سے ڈسوانے کے لیے تیار کر لے اور یہ جان لے کہ وہ صرف ظاہری جسم ہی کو نہ ڈسیں گے بلکہ دل کو بھی ڈسیں گے, کیونکہ اصل قصور تو دل کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور حقیقی معنوں میں جو ڈر اس کو مطلوب ہے ہم سے وہ ڈر ہمیں دے دے, نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم. اب کوئی بات کرنا چاہے گا؟
اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ والے, اور وہ ڈرتے ہیں جب وہ اللہ کی قدر عظمت پہچان لیتے ہیں تو اللہ ان میں معرفت پیدا کر دیتا ہے, اللہ ان میں تقویٰ پیدا کر دیتا ہے. جب تقویٰ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان جسم اور روح کے ساتھ جھکتا ہے, اور جب جسم اور روح کے ساتھ جھکتا ہے تو اللہ اس کو صراط مستقیم پر لے جاتا ہے. اور وہ راستہ ہے تو کانٹوں بھرا, لیکن جب آپ اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر اللہ کو ہر مشکل سے نکال لیتا ہے, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ کو جو مطلوب ہے ہے کہ اللہ کا بندہ اس کے آگے جھک جائے، اور جتنا جھکے گا اتنے ہی اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے اور پھر ایمان بھی بڑھتا جائے گا. بس ہمارا جھکنا ہمیں ہماری منزل سے قریب کر دیتا ہے، ہمیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے، ہمیں جنت سے قریب کر دیتا ہے. تو جو اللہ کے آگے جھکتا ہے پھر اللہ اس کو کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتا، اللہ سے وہ پھر پاتا ہی رہتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اسے یہ دنیا کوئی مشکل دنیا نظر نہیں آتی. تو بہتر ہے کہ ہم سب کو جھک جانا چاہیے،
اور صرف اللہ کے آگے نہیں اللہ کی خاطر بھی جھکنا چاہیے، کیونکہ ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا. اللہ نے جو آدم کو سجدے کے لیے کہا تھا تو وہ دراصل اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور اللہ کے حکم سے بھی جھکنا چاہیے. جی، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. خالی علم جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا.
میرا یہ جو آج ہم نے پڑھا اللہ کے ڈر کا، تو اگر اکثر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کر رہے تو ہم پریکٹیکل جب لائیں تو پھر سوال لوگ کرتے ہیں کہ اچھا ڈر ہے تو توکل کرنا چاہیے نا اللہ سے، اب اتنا بھی کیا ڈرنا، تو اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے. تو ہم جب لوگوں کو بتاؤ اس چیز کا، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی کام کر نہیں سکتے، کوئی عمل ہوگا نہیں. تو ہم لوگوں کے دل میں کیا زیادہ سے زیادہ عمل بھی کرتے ہوئے بٹھانا چاہیے، ڈر کو یا خوف کو، توکل امید سے کیا ہے؟
بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے سارے کانسیپٹ بالکل اجنبی ہیں اور وہ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ کا ڈر آتا ہے اللہ کے بارے میں جاننے سے. انما یخش اللہ من عباد العلماء. تو جب انہوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، تو وہ اللہ سے کیا ڈریں گے؟ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو اللہ کی پہچان کرائیں، اور اللہ کی پہچان ہوتی ہے دو چیزوں سے، اللہ کی کتاب سے اور اللہ کی نشانیوں سے جو کائنات میں ہیں. تو جب تک ان کو غور و فکر کی عادت نہیں ہوگی اور اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آئیں گے تو وہ یہ سب باتیں کہاں سے سمجھیں گے؟ کیونکہ جہالت اور قساوت کی وجہ سے ہم نہیں ڈرتے، اور جب جہالت اور قساوت سخت دلی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ بھی بے وقوف نظر آتا ہے دوسروں کو. تو جہالت سب سے بڑی مصیبت ہے. جی نیکسٹ.
السلام علیکم. آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ جو ہمارا خوف کا کانسیپٹ ہے کہ بات سن کے آئی ول گیٹ چلز، اور ایک وہ شبر سی ہمارے تھرو رن کرتی ہے، اور پھر گھر جا کے یا مطلب جب ہم ایک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ فیلنگ ہوتی ہے ہمارے اندر فیئر کی، لیکن جب ہم واپس جاتے ہیں تو جیسے وی ہیو اے ڈیول پرسنالٹی، کہ یہاں پہ ہم ایک پرسنالٹی ہوتی ہے کہ ہمیں ڈر لگ جاتا ہے اس انوائرمنٹ میں، اور گھر جا کے ہم بالکل اسی پہ واپس چل جاتے ہیں جو ہم پہلے تھے. اور پھر جب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا آج یہ پڑا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ وی کین لیو اٹ امر جو ہے وی کین لیو اٹ ٹل ٹمورو. تو ابھی پیچھے ہم نے آیات سے یہ پڑھا کہ اللہ بندے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، کہ عمل کا ایک ٹائم اسپین ہے، اور وہ اگر یوٹیلائز نہ کیا جائے تو مطلب علم بہت آگے نکل جائے گا لیکن عمل پیچھے رہ جائے گا. تو یہ جو فیئر کا جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ساتھ ساتھ دل میں بھی مطلب جو فیئر بڑھتا جائے تو وہ عمل میں بھی آتا جائے. یہ جو سائیکولوجی اور جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے اس کو آپ کے عمل کے ساتھ ان کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. یہ مجھے بہت آپ کا اچھی بات بہت اسٹرائک کی.
For the past month, November and December, we have been doing the 28th and the 29th, and now alhamdulillah the 30th juz in Talim al-Quran English. And what I noticed was there was a lot of description about the Day of Judgment. It talks about how the sky will split open, the mountains will blast into dust, and everything which is standing erect will be turned into debris, and there will be explosions and whatnot. And I was thinking, okay, so this is the description of the Day of Judgment, so the life that we know will come to an end. But this chapter makes me think and realize, wait a minute, Allah will cause all of these things to happen. It is Allah who will cause the sky to split open. It is Allah who will crash the planets and then the stars will fall off. And to an extent, it gives us the ma'rifah of Allah, that what is Allah capable of? And today, alhamdulillah, in Surah Al-Buruj, we read about how Allah subhanahu wa ta'ala and His grasp is very vast. And something that He talks about Fir'aun, that هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ فِرْعَوْنِ. And then he talks about how Allah subhanahu wa ta'ala muhit, he surrounded the people of Fir'aun. So thinking about that, at times we fear other people or other things, but the fact that if Allah grabs someone or he holds someone, then there is no escaping for them. How Aisha radiallahu anha, she asked about how Rasulullah said that anybody who Allah asks about his deeds, he will perish. The fact that if we are made to stand before Allah who can cause the sky to break and the mountains to turn into powder, if he asks us about our deeds, what will we say? It is these things, if we keep in mind, then inshallah to an extent we can reach the state of Sahaba. That's why, because I think this is what they used to think of, and that's how they were able to cause that fear and have the tears flow from their eyes. Just keep the Day of Judgment in mind and imagine and picture the scene when the mountains will move and the seas will be blazed into fire.
और ये कि आंखों का बहना या फीलिंग्स का एहसास का इस दर्जे पे होना खौफ के एक मखसूस लेवल का तकाजा करता है. और रोजमर्रा जिंदगी में भी कब हमारी आंखें रहती है जब हम किसी चीज को दर्जे पे फील करते हैं. अगर हम फील नहीं करते तो हमारी आंखें नहीं रहती. तो जब तक हम अल्लाह ताला की मौजूदगी को दर्जे पे फील नहीं करेंगे खौफ भी नहीं पैदा होगा. और वो मखसूस लेवल हासिल करने के लिए समझ नहीं आती साजा कि वो मखसूस लेवल कैसे हासिल हो कि जिससे हमारी ये कैफियत हो. क्योंकि ये कैफियत नहीं होगी तो फिर इताअत नहीं हो सकती और गैर इताअत नहीं होगी तो फिर गुनाह होगा नाफरमानी होगी.
बिल्कुल. या फिर ये कि गफलत होगी और गफलत की वजह से फिर बहुत सारी और खराबियां जड़ पकड़ लेती हैं. इसमें मुझे जो चीज फायदा देती है वो ये कि इंटेंशनली जब किचन में आप जाएं तो जब पानी उबल रहा हो तो हाथ डालने की कोशिश करें, आग के ऊपर हाथ रखने की, कोई चीज हॉट देखें तो आप देखेंगे कि उस वक्त जो एक डर की लहर पैदा होती है इंसान के अंदर कि एक लम्हे के लिए तो मैं इस तपते हुए तवे पे हाथ नहीं रख सकती जिसपे मैं रोटी डाल देती हूँ अपने हाथ से, और इतनी देर भी हाथ नहीं रख सकती जितनी देर रोटी रहती है. तो क्या होगा, एक भाप जो हमें जला देती है तो कितनी देर तक ठंडक नहीं होती. तो क्या होगा उस दिन के जब अगर अल्लाह ने माफ ना किया और उसने अपनी रहमत ना की, फिर बनेगा क्या.
Last year we had a neighbor and he was cleaning his kitchen, so he opened up some cleaners to clean his kitchen with and he was mixing them somehow. Anyway, they burst into flames and he caught on fire, and within 4 minutes his upper torso was completely up in flames. His wife in the next room, she had no idea what was going on until he started screaming because he was on fire. She took him to the hospital right away, called in the ambulance and everything, but within 4 minutes his entire upper torso had burned and his organs inside his body had also burned. This man was in coma for about 6 months and they made him stay in the hospital longer than that because his skin has melted off him and his organs needed severe repair. The doctors did a thing called skin grafting. They cut off his skin from his legs to place on his abdomen, on his hands, on his face, because he had just flesh there. And to this day, it's been almost a year and a half, he is only wearing artificial skin. And he's wearing some clothing which keeps his skin intact. If he was to take off that shirt or that clothing, his skin would fall off. So the really traumatic thing for me was that in 4 minutes, a human body melts away. Then hellfire is supposed to be something which is 69 degrees hotter than the fire on earth. How will we bear that? لَابِثِينَ أَحْقَابًا.
جب بھی آپ لوگ قرآن پاک پڑھیں تو اس وقت ساتھ امیجن کیا کریں، ساتھ ساتھ ان کیفیات سے گزرا کریں اور اس کو اپنے لیے سمجھا کریں. کیونکہ بہت دفعہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے یا منافقین کی بات ہو رہی ہے یا گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے اور ہم تو بہت نیک ہیں، اور اپنے گناہ ہم بھول جاتے ہیں. حضرت عمر جیسے انسان جو تھے، وہ حضرت حذیفہ کو جو جن کو منافقین کے نام پتا تھے، ان کو قسم دے کے پوچھتے تھے کہ کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں. ہم اپنے نفاق سے کس قدر بے خوف ہیں، جھوٹ بول کر بھی ہم نہیں سمجھتے کہ منافقت کی نشانی ہے، وعدے توڑ کے بھی نہیں سوچتے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے، اپنی ذمہ داریوں میں خیانت کر کے بھی نہیں سوچتے کہ یہ منافقت کی علامت ہے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو کس طرح کی بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اخلاق کے سارے پیمانے پس پش ڈال دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بھی منافقت کی علامت.
ایک ریمائنڈر آپ کو دینا چاہ رہی تھی.
جی.
کل آپ سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ملکی حالات پر بات ہوئی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ آج آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈر دوں کہ ہم سب کو آپ بتائیں گے کہ ان حالات میں کس کس طرح ہم نے کیا دعائیں کرنی ہیں اور کس طرح اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھنا ہے.
بس میں تو یہ کہوں گی کہ اگر اللہ کا ڈر ہو تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور پھر دعاؤں میں بھی خشوع خضوع آئے گا, اور اپنا مقصد زندگی بھی یاد رہے گا. اور ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. پھر ہم کہیں پر بھی ہوں, کسی بھی جگہ پر ہوں, کسی پہاڑ کی کھو میں ہوں یا کسی بھی جگہ, پھر اپنا کام نہیں بھولیں گے. ہم نے اپنی زندگی کی قیمت نہیں پہچانی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. جب تک ہمارے اندر یہ نہیں کیفیت پیدا ہوتی کہ ہم اس وقت کی قیمت کو پہچانے اور اسے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں, اس وقت تک حالات, کبھی ذاتی حالات اور کبھی ملک کے حالات اور کبھی دنیا کے حالات, یہ تو فتنوں کا دور ہے اور فتنے ایک کے بعد ایک آتے ہی رہیں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمیں اللہ کے سامنے کس حال میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے, اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے یا پھر غفلت کے ساتھ. دنیا میں کچھ بھی ہو, ملک میں کچھ بھی ہو, گھر میں کچھ بھی ہو, سڑک پر کچھ بھی ہو, کہیں پر بھی کچھ ہو, ہمارا کرنے کا کام کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہمیں موت کے سال میں آنی چاہیے, ہمیں اللہ سے ملاقات کے سال میں کرنی ہے. اگر اس بات کی تڑپ لگ جائے تو پھر آپ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن اور ہر وقت کو آخری وقت سمجھ کے گزاریں گے, اور پھر لغویات اور فضولیات کے لیے وقت نہیں بچے گا اور نہ دل چاہے گا کچھ کرنے کو. اللہ نے آپ پر ایک انعام کیا ہے, آپ کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا ہے, اس قرآن کی حفاظت کریں اپنے سینوں میں, اپنے عمل میں, اور اس کو آگے پہنچانے میں. جہاں پر بھی ہوں, جہاں بھی جائیں, جس بھی حال میں ہوں, بیمار ہوں, صحت مند ہوں, مصروف ہوں, فارغ ہوں, اس سے جدائی نہ ہو, اس سے دور نہ ہو. اور پھر یہ امانت ہے آپ کے پاس جسے دوسروں تک پہنچانا ہے, اپنی آئندہ نسلوں کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جہاں پر بھی آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہوں. دنیا میں مختلف اوقات میں مسلمانوں کے اوپر جو بھی کیفیات ہوئی, بغداد کا جب زوال ہوا ہے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ لڑائیوں میں کتنے مرد مارے گئے, اور جو مسلمان عورتیں تھیں وہ منگولوں کے ہاتھ آ گئیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو فاتح فوج تھی یا فاتح قوم تھی وہ مسلمان ہو گئی, کس کے ہاتھوں؟ ان مسلمان عورتوں کے ہاتھوں جنہیں انہوں نے غلام بنا لیا تھا. انہوں نے اپنے دین اور ایمان کے ذریعے اس قوم کے حال کو بدل دیا, اور اس کی وجہ سے پھر آگے مزید مسلمانوں کا سلسلہ جاری رہا. تو خاتون ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مخصوص رول دیا ہے, آپ کے ہاتھوں میں آئندہ نسلوں کی باگ ڈور دی ہے, آپ کے بچے آپ کے شاگرد ہیں, آپ کی امانت کو اٹھانے والے ہیں. آپ اپنا فرض پورا کر دیجئے, جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آگے دے دیجئے. جب مختلف جو رشین جو سٹیٹس تھی اس میں جب کمیونسٹ انقلاب وغیرہ آئے ہیں, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب بالکل اسلام کا نام لینا بین ہو گیا, مسجدیں بین ہو گئیں, تو کس طرح لوگوں نے چھپ چھپ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی, اور پھر تہ خانوں میں بیٹھ کے اور کس خفیہ طریقے سے وہ اپنے ایمان کو خود بھی بچائے رہے اور اگلی نسلوں کو بھی پہنچاتے رہے. اور ختم نہیں ہوا وہاں سے دین. ترکی میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا, دنیا کی تاریخ میں ہر جگہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جیسے سورۃ الکاف میں بھی آتا ہے, بلکہ وقت آنے پر دوسروں کے لیے بھی روشنی کا چراغ بنے. تو کچھ معلوم نہیں کہ حالات کون سا رخ اور کون سی ڈائریکشن اختیار کرے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے تو بھی مجھے اپنا اکیلے کوئی جواب دینا ہے اگر میں بچ بھی جاؤں, اور اگر ساری دنیا زندہ رہے اور میں مر جاؤں تو مجھے اللہ کے سامنے خود ہی حاضر ہونا ہے. تو اپنی ذمہ داری کو پہچانے. اور یہ ہے کہ زیادہ کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں. آج ہی ہم سورۃ الطارق پڑھ رہے تھے اور اس میں آخر میں آپ سب کو معلوم ہے آتا کہ انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. تو اس لیے باہر کے حالات سے زیادہ اپنے اندر کے حالات کی فکر کریں اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.